لله ذي الملك والملكوت ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله نبي بأوصاف الكمال منعوت صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم المشهود أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آدمی کی مختلف حالتیں رہتی ہیں، فکری دنیا میں بھی بہت سے انقلابات رہتے ہیں اور ظاہری عملی اعتبار سے بھی انسانی زندگی میں تگ و دو کے اعتبار سے بہت سے فرق آپ محسوس کریں گے. کبھی آدمی میں صحت رہتی ہے، کبھی ناتوانی رہتی ہے، کبھی آدمی کے مزاج میں نرمی رہتی ہے اور کبھی آدمی کے مزاج میں گرمی رہتی ہے. آدمی کبھی ماضی چیزوں کے اثرات کو قبل یہ طور پر قبول کرتا ہے اور کبھی روحانیت کی دلا بخشی کے اعتبار سے بہت سی خوبیاں اللہ کی طرف سے محسوس کرنے لگتا ہے. مختلف حالات رہتے ہیں آدمی کے. آج ہمارے ذہن میں ایک ایسا عنوان ہے جو عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے، لیکن قرآن اور حدیث اور فقہائے امت کے احکام اور مسائل کی روشنی میں اس بارے میں ہم لوگوں کو کس حد تک علم ہے اس کا ہم اندازہ نہیں دے سکتے. آپ حضرات کو اچھی طرح واقف ہیں. چونکہ زیر قلم اور زیر تحریر وہی کتاب تھی جو آج اللہ کے فضل سے پرنٹ ہو کے آئی ہے، وہی چیز ذہنوں میں تھوڑی سی محفوظ ہے. اسی کے کچھ اشارات آج کی موضوع کا گفتگو کا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی اور پیغمبر علیہ السلام، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں تمہارے پاس ایماندار عورتیں، یبایعنک، اور ان کا آنا اس غرض سے ہو کہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتی ہیں اور اس بیعت اور معاہدے میں ان کے یہ معاہدات ہوں اللہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی اور چوری نہیں کریں گی ولا یقتلن اولادہن ولا یزنین اور زنا نہیں کریں گی ولا یقتلن اولادہن اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی ولا یقتین البہتان یحملنہ بین ایدیہن وارجلہن اور وہ اپنے ہاتھ پاؤں کے بیچ سے کسی قسم کا بہتان نہ باندھیں گی اس طرح پردادی سے کام نہیں لیں گی ولا یعصینک فی معروف اور کسی نیکی کے کام میں نیکی کی بات میں اچھے کاموں میں جو بھی حکم آپ دیں گے اچھا ہی ہوگا ولا یعصینک وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی ولا یعصینک فی معروف بایعوهن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بیعت میں لے لیجیے واستغفر لهن اور ان لوگوں کے لیے آپ مغفرت مانگیے ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا کیجیے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے بلا شبہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بے حد مہربان ہے. یہ ترجمے کا ایک اعتبار تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے. اس میں بیعت کا لفظ استعمال ہوا ہے یبایعنک بیعن کے معنی بکنے کے اور بیچنے کے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنا کہ حضرت آپ مجھے بیعت کر لیجئے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں کرتا. تو اس شخص نے کہا کہ نہیں, بیع کے معنی بیچنے کے ہیں, میں اپنے آپ کو بیچ چکا ہوں, آپ کے ہاتھ پر میں فروخت ہو رہا ہوں, بک جا رہا ہوں, آپ مجھے بیعت فرما لیں. تو فرمایا کہ بھائی دیکھو, ایک ہے خریدنے والا, ایک ہے بیچنے والا, ایک بیچنے والا ہے خریدنے والا. آپ نے اگر ایک چیز بیچی تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ خریدنے والا لے ہی اس کو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو وہ مال پسند نہ آئے تو وہ اس کو قبول نہ کرے. تو مجھے تم جو چیز بیچ رہے ہیں مجھے وہ چیز پسند نہیں ہے, میں نہیں لینا چاہتا. علل اطلاع کچھ حصہ اس کا اس طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی اس کو جان بیچنے کا مطلب نہیں ہوتا. کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا جسم اور جان کی فروخت اور بیچنے کا مفہوم نہیں رہتا, بلکہ اپنی مرضیات کو بیچنا مفہوم ہوتا ہے. یعنی میں اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت میں آپ جتنی اطاعت اور فرما برداری کے احکام کے دائرے کے لحاظ سے آپ جو بات فرمائیں گے میں اس کو بلا چوں چڑھا بنوان قبول کروں گا. اس لیے کہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ جو جس چیز کو حکم لیں گے وہ تحت قرآن و حدیث ہی ہوگا. مفہوم تو ہے اس کے بیچنے کے مفہوم میں, لیکن اس کا غلط مفہوم بعض مرتبہ لوگ لے لیا کرتے ہیں. آپ اپنی ملکیات کو چھوڑتا ہے اپنے شیخ کی, شیخ چونکہ قرآن اور حدیث کے تحت میں عمل کرنے والا ہوتا ہے, اس لیے اپنے ارادے کو چھوڑ کر شیخ کے اس ارادے اور مرضی کو قبول کرنا جو تحت قرآن و حدیث ہے, اس کا مفہوم اس کے اندر پایا جاتا ہے. اسی لیے آپ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب, اگر یہ لوگ عورتیں آپ کے پاس آئیں. عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ احکام جو اترا کرتے تھے وہ مردوں ہی کو عام طور پر مخاطبت ہوتی تھی, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واتموا الحج والعمرۃ للہ. تو مخاطب جو ہے مرد ہی ہوا کرتے تھے. اور طبعاً ایسا ہوتا تھا کہ اس کی ماتحتی میں عورتوں کو بھی وہی حکم لاگو کر دیا جاتا ہے. یہی قرآن مجید کا عمومی اصول ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا مراد لیں تو صرف ایمان والے مرد مراد لیتے ہوں, مراد لیے جائیں اور عورتیں مراد نہ لی جائیں, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ طبعاً اس کے ساتھ ہی گویا یوں سمجھے کہ اس کی تابے بنا کر وہ حکم جیسے مردوں کو ہوتا ہے ویسے ہی حکم عورتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے. مگر بعض صحابیات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, احکام پورے مردوں کو ہی اترتے ہیں, کیا بات ہے ہم لوگوں پر کیوں نہیں اترتے؟ تو اس وقت پروردگار عالم نے کچھ آیتیں اتاری, ان میں سے ایک وہ ہے وذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. کوئی اہل ایمان کی جو 9-10 کی بات کا تذکرہ اس آیت کے اندر موجود ہے, یا صابرین والصابرات والقانتین والقانتات, یہ تمام جو آیتیں ہیں نا اس کے اندر ایماندار مردوں کے ساتھ ایماندار عورتوں کو بھی داخل کر کے بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ احکام صرف مردوں کے لیے ہوں عورتوں کے لیے نہ ہوں. اور پھر بالخصوص اس آیت کے اندر تو رات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی عورتیں آ کر اگر آپ سے اس طرح بیعت ہونا چاہیں تو آپ ان کو بیعت فرما لیجئے. یہ حکم قرآن مجید کی اس آیت کے اندر دیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یا ایھا الذین یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ آنے والی عورتیں صاحب ایمان ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جب ایک چیز پہلے ہی سے صاحب ایمان ہے کوئی شخص, تو پھر اب اس کا مزید آ کر بیعت ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ صوفیائے کرام کہتے ہیں کہ وہی مرادی مفہوم ہے جو عام طور پر کوئی مرید اپنے شیخ سے بیعت بتائے اور کوئی شیخ اپنے مرید کو بیعت کرتا ہے, ہلکا ارادہ میں لیتا ہے. تو مطلب یہ بتائے کہ ہر تعالیٰ کا یہ حکم سبوں کے لیے ہے, نہ صرف مرد بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے. ہر تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک جگہوں پر لفظ بیع کا استعمال فرمایا ہے. بیعت کا لفظ کئی جگہ پر آیا ہے قرآن مجید میں, خاص طور پر ایک اور مقام پر فرمایا گیا بہت خصوصی تعبیر کے ساتھ, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, بلا شبہ وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, بلا شبہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں بلا اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں. انما یبایعون اللہ یاد اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کا اوپر ہے, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہو. اسی لیے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کی روشنی میں اقابر سلف اور بزرگان ملت شیوخ طریقت جب بیعت کرتے ہیں حلقہ ارادت میں لیتے ہیں کسی مرید کو تو کہتے ہیں کہ اپنا داہنا ہاتھ پھیلاؤ, اس کے بعد جیسے مسافر کے لیے بڑھاتے ہیں اسی طرح شیخ اپنا داہنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر ایک عہد و پیمان لیتا ہے, اس کو بیعت کہا جاتا ہے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ بیعت کیا چیز ہے, تو فرمایا یہ عہد الستو کی تجدید ہے, عہد الستو کی تجدید ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول الجمیل میں بہت تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو فرمائی ہے, اور کئی سمجھیے کہ قریب صفحات سے کم و بیش کتاب حضرت کی, اس پر انہوں نے تمام تفصیلات نقل کی ہیں. ہم نے اس کا بہت ہی یعنی یوں سمجھیے کہ مختلف تعبیر ملت کی تحریرات تعبیرات توجیحات اور جو ہے نا تحقیقات کا بہت ہی خلاصہ انتہائی جوز کی شکل میں آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کرنے جا رہے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم سے ظہور میں آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات, اہل ایمان عورتیں اگر آپ کے پاس آ کر بیعت ہونا چاہیں آپ ان کو بیعت کر لیں. لیکن اب یہ جو عہد و پیمان ہوگا یا معاہدہ ہوگا یا جو عہد لیں گے وہ عہد ان چیزوں پر ہوگا, عہد اس بات کا نہیں ہے جیسے عام طور پر ہوا کرتا ہے کہ صاحب کوئی مشی مرید سے کہتا ہے جی لے جی دے گجرا لے لے شجرا, ایسا مت کر میاں, جو چیز ہوتی ہے بیعت میں اس کو سنو اچھی طریقے سے. اللہ اللہ یشرکنا باللہ, یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہ عہد جی عہد کا پہلا حصہ, بالکل پہلی دفعہ پہلا حصہ نمبر ایک درجے پر جس بات سے توبہ کرایا جاتا ہے وہ یہ ہے اللہ یشرکنا باللہ شیئا, ولا یسرقنا چوری نہیں کریں. ہر لفظ اپنے اندر بڑی پہنائیاں اور گہرائیاں رکھتا ہے, ہم کہاں اس لائق ہیں کہ ہر ہر جز کی اتنی تفصیلات پیش کر سکے. چوری کا لفظ استعمال کرایا گیا, کہاں کہ چوری نہیں کریں گے, اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے اندر چوری کے مزاج موجود ہوتے ہیں. ویسے عموماً ہوتا ہے آدمی کے اندر جب آدمی کا گندہ طبیعت ہوتا ہے تو مختلف قسم کی اس کے اندر بدخماشیاں پیدا ہو جاتی ہیں, تو اس کے اندر یہ عادت بھی ہوتی ہے, بری عادت کہ وہ چوری کرنے لگ جاتا ہے. اور حالانکہ چوری کرنا حرام ہے, اور ایسا حرام ہے کہ بغیر توبہ کے معافی نہیں ہوتا, اور پھر اگر کسی کا حق العبد ہے تو اسی صورت میں حقوق العباد کو ادا کیے بغیر ہم اس سے سبکدوش ہونے کے موقف میں نہیں آ سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے
تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک نشاندہی فرمائی جہاں اسید کو یوں کی ولکل وہ یوہل سچائی و نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ لا یسرقنا, یہ جو صدقہ جو چوری ہے, چوری صرف ایسے صرف مال ہی کی چوری نہیں ہوتی, آنکھوں کی بھی چوری ہوتی ہے, ہاں زبان کی بھی چوری ہوتی ہے, گفتگو کی بھی چوری ہوتی ہے, خیانت ہوتی ہے, ہاتھوں کی بھی چوری ہوتی ہے. یہ چوری کا لفظ اتنا عام ہے بلکہ خود دینا کے لفظوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت اور صراحت فرمائی ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, کان بھی زنا کرتے ہیں, زبان بھی زنا کرتی ہے. پھر اس کے بعد فرق جو ہے شرمگاہ, وہ یا تو مصدق ہوتی ہے یا مکذب ہو جاتی ہے. اگر مصدق ہو گئی تو سارے کے سارے زناؤں کا وبال اس شخص کے اوپر ہوتا ہے جس نے اپنے آنکھ اور ہاتھ اور پاؤں اور ناک اور زبان اور کانوں وغیرہ کے ذریعے سے اپنی شرمگاہ کی تک وہ حفاظت نہ کر سکا اور وہ زنا کاری کے اندر مبتلا ہو گیا. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا العینین النظر, یہ دونوں آنکھوں کا زنا, یہ نامحرم کی طرف نظر کرنا ہے, دونوں آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف نظر کرنا ہے. زنا العیادی المقص, یہ ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ جس چیز کو پکڑنے کا خدا نے حکم نہیں دیا اس کو پکڑا جائے. زنا 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 العیادی المقص, ایسے اسی طریقے سے پیروں کے بارے میں فرمایا, زبان کے بارے میں فرمایا, کانوں کے بارے میں فرمایا. تو یہ در حقیقت زنا کا اور جو ہے نا چوری کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ خاص جزیے کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ ان کے اندر بہت ساری جزیات پھر شک در شک متوجہ ہو جاتی ہیں. اسی لیے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم فرمایا کہ میرے حبیب ایماندار ہو کے یہاں پر اگر ان چیزوں کا عہد پیمان کر لیں تو آپ ان کو عہد میں لے لیجئے اور زنا نہیں کریں گے, چوری نہیں کریں گے, اسی طریقے سے بہتان نہیں باندھیں گے. بہتان باندھنے کی دو صورتیں ہیں, ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی کا بچہ جو دوسرے کی گود میں پیدا ہوا اسے کہے گا اپنی گود میں لے کے کہہ لیں گے یہ تو میرا ہے. ایک ہے اس کے اپنے آپسی مشورے سے بھائی میں اس بچے کو اپنے پاس رکھ لینا چاہتی ہوں وغیرہ, حالات وغیرہ کی مسائل کی وجہ سے یوں کوئی گود لے وہ چیز الگ ہے, لیکن بس دواخانہ پہنچی اور دوسرے کی گود کا بچہ بچہ اس کی لائبری میں اٹھائی اور اپنی گود میں ڈال کے کہہ لیں کہ یہ بچہ تو میرا. اسی طریقے سے کسی دوسرے کے اوپر اپنے شوہر پر اس طرح باندھنے لگی یا خود بدکاری کری اور منسوخ کرنے لگی اپنے شوہر کی طرح, اسی طریقے سے دوسری عورت کے اوپر برائی کا اتہام باندھنے لگی کہ تو بدفعلی کرنے والی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, اس طریقے سے بہتانہ اس طرح پردہ دیا, یہ ایمان کے تقاضوں کے بالکل خلاف بات ہے. ایمان کی مقتضیات یہ ہیں کہ آدمی ان تمام منہیات سے اور منکرات سے پورے طور سے بچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے آیت مبارک اتاری, ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم ومن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. کہ جو کوئی آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہو رہے ہیں, آپ کا ہاتھ اللہ کا حاضر, آپ کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, اور جو اس عہد کو توڑ دے گا فمن نکث فانما ينكث على نفسه, اس عہد کو توڑنے کا وبال خود اس کے اوپر پڑے گا, ومن نکث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله, اور اگر اللہ تعالیٰ کی کیے ہوئے اس عہد کے اوپر جمع ہوا رہا اور وعدہ وفائی کی ایفا عہد کیا تو کیا ملنا, بسوں پہ ہوتی اجر نظیمہ, اللہ رب العزت اس کو ان قریب اور عظیم اجر عطا فرمائیں گے, بہت بہت ان قریب انتہائی عظیم اور با عظمت اجر اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخول الجمیل میں یہ بات لکھی ہے کہ بیعت کی خصوصیت یوں تو بہت سی قسمیں ہیں لیکن تین قسمیں خاص ہیں. لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیعت لیتے تھے صحابہ سے ہجرت کے اوپر, اس کو بیعت علی الہجرہ کہا جاتا ہے, اور کبھی بیعت لیتے تھے تمسک یعنی علی التعاہد پر, تعاہد پر جمے رہنے کا وعدہ کرو, اور کبھی بیعت دیتے تھے اجتناب انیل محدثات پر, تم اس بات کا وعدہ کرو گے دین کے اندر کوئی نئی چیز نہیں پیدا کریں گے, منکرات اور محدثات اور بدعات سے بچیں گے, اس بات کا وعدہ کرو. اور فرمایا کہ کبھی علی الہجرہ کبھی بیعت لیتے تھے ہجرت کے اوپر اور کبھی بیعت لیتے تھے جہاد کے اوپر اور کبھی بیعت لیتے تھے اسلام کے اوپر علی الجہاد علی الاسلام علی الہجرہ علی التمسک علی الطاعات علی الاجتناب علی المحدثات اس طریقے سے اور ایک اور روایت نقل کر کے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض عورتوں سے آپ نے اس بات پر بیعت لی اور کہا کہ دیکھو تم لوگ نوحہ نہیں کریں گے ماتم گنا پیرائے میں اپنا جی گریبان چاک کر کے اپنے بال نوچ کر جی رو اس طریقے سے رونا اور چلانے کی جو بات ہے جس کو نوحہ کہا جاتا ہے اللہ یمنحنا کہ تم نوحہ نہیں کریں گے. اسی طریقے سے بعض صحابہ کرام سے اور فقیر مہاجرین اور مہاجرات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ اس بات پر آپ نے بیعت لی کہ وہ کسی دوسرے سے کوئی چیز نہیں مانگے دوسرے سے کوئی چیز نہیں مانگیں گے. تو لکھا ہے جہاں جہاں یہ روایت منقول ہے وہاں پر یہ بات بھی مذکور ہے سیاح کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہوتا جو جس کی سواری پر سوار ہو اور سواری پر سوار ہو کر چلتا رہا اچانک اس کے ہاتھ سے کوڑا گر گیا جس کے ذریعے سے سواری کو ہانکا کرتے ہیں اگر وہ گر جاتا تو نیچے اور بھی افراد ہوتے کوئی مرد ہوتے یا عورتیں ہوتی کوئی دور ہوتا کوئی ہوتا لیکن اس کے باوجود اس کوڑے کے گر جانے کے بعد کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میں سواری کے اوپر سوار ہو گیا ہوں اب مجھے اترنا اور چڑھنا مشکل ہے اور اجرت ہے اس لیے تم مجھے وہ کوڑا دے دیجئے. تو فرمایا ہے احادیث میں فرمایا گیا کہ اس کے بعد جنہوں نے بھی وعدہ کیا اس کے بعد کبھی بھی پھر ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے یوں مانگا ہو کہ تم فلاں چیز دے دو یہاں تک کہ کوڑا بھی گر جاتا اپنے ہاتھ سے تو اس کو اترتے تھے اپنے ہاتھ سے اٹھا دیتے اور فرماتے تھے کہ میں نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی اور سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا میں اس وعدے کے اوپر برقرار ہوں. آپ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے وعدوں کے اوپر برقرار رہے گا وعدہ وفائی سے کام لے گا اللہ پاک اس کو بے انتہا عطا فرماتے ہیں. اور سنے حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت مبارکہ اتاری گئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجرة وعلم ما فی قلوبهم فأثابهم اللہ. فرمایا وہ مغان کا کثیر آیا خدون وکان اللہ عزیز حکیم. ایک آپ کے پاس جملہ چھوٹ رہا ہے اللہ پاک کے شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ اہل ایمان مردوں سے راضی اور خوش ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت لی تھی. جو بیعت ہو گئے تھے درخت کے نیچے کون سا درخت تھا؟ ایک ببول کا درخت تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر وہاں اس وقت ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگ بیعت بجاؤ. جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مکہ مکرمہ بھیجا اور کہا کہ صورت حال کا جائزہ لے کر آؤ اور ہمارا منش ان لوگوں پر واضح کرو جو مکے کے اطراف میں حرم کعبہ کے پاس رہتے ہیں. وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. اب جب وہاں جب جانے کے بعد آپ واپس نہیں ہو گئے بہت دیر ہو گئی تو آپ حضرت کو تشویش بھی ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہ کیا بات ہوئی کہ اتنی دیر ہو گئی حضرت عثمان رضی تک نہیں آئے. اتنے میں یہ خبر یہ پہنچ گئی کسی صورت سے عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب آدمی مختلف قسم کی باتیں اچھالتا ہے تو بہت ساری باتیں ایسی کی کشکش بام ہو جاتی ہیں اور لوگوں میں پھیل جاتی ہیں. اسی لیے تحقیق کرنا چاہیے بغیر تحقیق کے آدمی کوئی بات نہ کرے اور کسی بات پہ یقین نہ کرے. تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عثمان ابھی واپس نہیں ہوئے. اتنے میں اس بات کی اطلاع ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے لوگوں نے ختم کر دیا ہے آپ شہید ہو گئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی بس وہ جی خصوصی جذبے اور کیف میں آ گئے اور صحابہ کرام سے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت عثمان شہید ہو جائیں. ایسا کریں گے کہ تم لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور جب تک کہ ہم اس خون کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک کہ تمہیں اقرار کرنا ہوگا کہ کفار کے مقابلے پر ثابت قدم رہنے کا عہد کرو میرے ساتھ. صحابہ کرام سے بیعت لی اور اس طریقے سے صحابہ نے وعدہ کر لیا. پورے کے پورے صحابہ معلوم نہیں تعداد کیا تھی غالباً تعداد کا بھی تذکرہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے خوشنودی کا پروانہ کیا اور ان کے لیے رضا کا اعلان کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین تحت الشجرہ. وہ ایک ببول کا درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر آپ دسم کرسی کی حالت پر صحابہ کرام بیعت لے رہے تھے اور صحابہ آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہو رہے تھے. بعد میں ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے یہ دیکھا بے شمار لوگ اس درخت کے نیچے جا رہے ہیں. اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, صحابہ کرام بیٹھے تھے, یہاں پر عہد ہوا تھا اور یہ بیعت شجرہ ہوئی تھی. وہاں پر لوگ آ کر نمازیں پڑھنے لگے, عبادات کرنے لگے, زیادہ سے زیادہ مشغول ہونے لگے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا کئی طرح جو جگہ تقدیس بھی کہلاتی ہے, جہاں پر ہلکا جی تقدس بابت سمجھا جاتا ہے کہ بھائی یہاں پر جی فلاں نبی اور پیغمبر آئے بیٹھے اور یہ مبارک جگہ ہے. تو یہ وہ درخت ہے کہ جس کے نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی, یہ سوچ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھلی امتوں میں ایسا ہوتا رہا. لوگ تقدیس کے عنوان سے یا آدمی تعظیم کے بہانے سے آگے بڑھتا 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 تعبد کے دائرے میں, عبادت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے. اس لیے اس کی حد بندی کی اور کہا کہ اس کو کٹوا دیا جائے. آپ نے اس ببول کے درخت کو کٹوا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امتی اور آپ کی امت کی یہ اپرادھ کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں. وہ چیز اپنے جگہ پر جی ٹھیک ہے کہ ایک آدمی کسی چیز کو لایا کہ عظمت و محبت سمجھے کہ اس کا تقدس اور بزرگی اس کے ساتھ وابستہ ہے, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیز بڑھتے 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 اس غلو پسندی کا کہیں شکار نہ ہو جائے کہ وہ عبادت کے دائرے میں داخل ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا. لقد رضی اللہ اس قسم پرسی کے عالم میں اللہ پاک کو یادہ اتنی پسند آئی کہ یہ لوگ قسم پرسی میں بے چارگی میں لاچاری میں انتہائی آزار کے ساتھ ان کمزوریوں میں چلچلاتی دھوپ میں کہ نہ کوئی وہاں پر باغ و بہار ہے اور نہ تو وہاں پر کوئی ایسا ماحول ہے جس کو بہت زیادہ پرفکا کہہ سکے, ظاہر کے اعتبار سے اب تو علیحدہ بات ہوگی. اس وقت جو صورت حال تھی اس سلسلہ کی دھوپ میں اللہ رب العزت کتنا رحم آیا کہ میرے نبی اور نبی کے صحابہ آج کفار کے مقابلے پر لڑنے کے لیے اور اسی طریقے سے صبح مارے گئے کفار کے اندر ثابت خدمی دکھلانے کے لیے انہوں نے عہد کیا ہے. اللہ پاک نے رضا اور خوشنودی کا اعلان فرمایا. اگر شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمتہ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا تھا, فرماتے ہیں کہ عام طور پر جو صوفیہ کرام اور بزرگان دین میں بیعت جو متوارث ہے توارثن چلتی ہے اس کی تین قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے بیعت توبہ عن المعاصی. شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی کتاب القول الجمیل میں لکھا ہے توبہ من المعاصی, آدھی گناہوں سے توبہ کرے, ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری ایک توبہ ہے وہ کیا ہے والتمسک الاتعاد, بیعت بقصد برکت صالحین بمنزلت اسناد الحدیث. یہ دوسری جو بیعت ہے وہ ہے جو صالحین کے زمرے میں شامل ہونے کی برکت کے عنوان سے, جیسے عام طور پر عوام الناس کے اندر ذہن میں رہتا ہے کہ بھائی اگر ہم فلاں سلسلے سے اگر ہم وابستہ ہوئے یا فلاں بزرگ سے ہم وابستہ رہیں گے یا فلاں اللہ والے سے ربط رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کی کچھ برکات دیں گے. تو اس کو تسلیم کیا ہے بزرگوں نے. شاہ ولی اللہ دہلوی کے پورے خانوادے صاحب علم فضل خانوادہ ہے جن کے واسطے ہندوستان کے اندر حدیث آئی ہے اور اسی حدیث کے واسطے سے پھر تمام کے تمام مدارس عربیہ میں جتنے محدثین کام کرتے ہیں اسی ولی اللہ خاندان کے چشم چراغوں سے علم حاصل کیے ہوئے استفادہ کیے ہوئے ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ بیعت کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ تبرک ہوتی ہے برکت صالحین کی. اس مقام پر مسئلے کو اٹھایا اور کہا کہ صاحب بچوں سے بیعت لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے, بچوں کو بیعت کرا سکتے نہیں کرا سکتے. جی فرمایا ہے محققین نے کہ بچوں کو بیعت کرانا اصلا نہیں ہے, اس لیے کہ جو بیعت ہوتی ہے یا اس میں جو عہد ہوتا ہے ایک مکلف شخص سے احکام تکلیفیہ کے اوپر استقامت کے ساتھ کام کرنے کے لیے عہد ہوتا ہے. جو بچہ چھوٹا ہے اس کے اوپر حکم ہی لاگو نہیں ہوا, اب اس سے کہنے کہ تم نماز کی ویسی پابندی کرو جیسے بوڑھے کرتے ہیں یا نوجوان کرتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو اصل یہ ہے کہ اس سلسلے میں بیعت نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے اوپر جو ہے لازم ہی نہیں ہے ابھی وہ چیز. ہم اگر اس کے اوپر لاگو کریں گے تو بیعت کا عنوان اس کے اوپر متحقق نہیں ہوتا. البتہ بعض مرتبہ اگر ایسا ہوا کہیں پر تو یہی بات لکھتی ہے بزرگوں نے کہ یہ صالحین میں برکت کے اعتبار سے سلسلے میں داخل ہے اور برکت کے عنوانات کو سامنے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کچھ نہ کچھ برکات عطا فرما دے. یہ دوسری قسم کی برکت ہے, بلکہ شاہ ولی اللہ لکھتا ہے کہ منزلت اسناد الحدیث, جیسے حدیث کے اندر اسناد حدیث ہوا کرتی ہے ایسے ہی روحانی سلسلوں میں بھی یہ ایک اسناد ہے اور نسبتیں ہیں. آپ ہماری آج والی کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو سلاسل روحانی ہیں ان کا سلسلہ کہاں سے کہاں تک چلتا اور پہنچتا ہے اور کون سے سلسلے ہیں ہمارے روحانی اساتذہ کون کون سے ہیں. سلسلے کا منتہا کیا ہے, چشتی سلسلے کا منتہا کیا ہے, جس میں نسبت ہمارے ساتھ وابستہ ہیں, جی حسن اتفاق ہے کہ آج کتاب مبارک آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہو گیا ہے. اور تو حضرت شاہ ولی اللہ کی بات ذکر کر رہا تھا کہ جس بھی قسم جو بیعت کی ہے وہ ہے تاخد عظیمن, تاخد عظیمن التجرد لامر اللہ وترک ما نهى الله عنه, اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کے اندر بہت ہی یکسوئی سے ہی نعمت اور اشتغال رکھنا, اور اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے ان سے بالکل یہ اجتناب اور بچنے کی کوشش کرنا. والتعلیق بالقلب, یہ التعلیق باللہ من القلب, اپنے دل کو اللہ سے مربوط کر دینا, اعتبار مداومت مراقبہ و مشاہدہ, اپنے اپنے دل کو اللہ پاک کی طرف اس کا رابطہ قائم ہو جائے, ایک نسبت ہوتی ہے جس کو قیام نسبت کہا جاتا ہے اور جس کو روح بصیرت بھی کہا جاتا ہے اور ایمان کے نور کا کرشمہ بھی کہا جاتا ہے, نور ایمان کی برکات بھی کہہ سکتے ہیں. خاص طور پر تعلق خاطر آدمی کا دل متوجہ ہو لگ جاتا ہے اس طرح, جیسے آپ دیکھیں گے کہ کسی شخص کا دل لگتا ہے بیوی سے, کسی شخص کا دل لگ جاتا ہے جائیداد سے, کسی شخص کا دل لگ جاتا ہے سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے, کسی کا دل لگ جاتا ہے مکان سے دکان سے, کسی کا دل لگ جاتا ہے اپنی اولاد سے. ایسے ہی جو اہل اللہ ہوتے ہیں بیت کی اللہ اور باقی بھی اللہ جیسے کچھ تعبیرات الاصطلاحات کے ذریعے سے اہل اللہ سمجھاتے ہیں کہ یہ ایک بیت کی تین قصور کی قسمیں تھی, ورنہ بہت سی قسموں کے اشارات بھی آپ کو دے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ کئی مقام حضور اکرم یہ وقت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ارشاد مبارک کو ذکر کریں گے. ان عوف بن مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عوف ابن مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ اور اصحاب موجود تھے, وہ حدیث میں یہ ہے کہ نو تھے یا آٹھ حضرات تھے یا سات حضرات تھے, یا یوں کہہ لیں کہ سات حضرات تھے وہ یا آٹھ تھے یا نو حضرات تھے. صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبایعون رسول اللہ, اے اللہ کے بندو تم لوگ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوتے. تو حضرت عوف بن مالک الاشعری کہتے ہیں کہ ہم اصحاب نے اپنے ہاتھ پر بسط نہ ایدینا, ہم نے اپنے ہاتھ بڑھائے اور کہا اللہ نبایعک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزوں کے اوپر بیعت ہونے کی بات ہے, آپ فرمائیں ہم برابر اس عہد کرنے کو تیار ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں اس میں سے دو چیزیں تین چیزیں بتائیں. ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور دوسرا عہد یہ لوں گا کہ تم لوگ جو ہے پانچوں نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرو. اور اس کے بعد ایک فوراً سمجھا دیا کہ دیکھو تمہارے مزاج میں سم و طاعت ہونا چاہیے, ان تقیم الصلوات الخمس وتسمعوا وتطیعوا, تم لوگ سنو اور مانو, سنو اور مانو. یہ سم و طاعت کا جذبہ ہی ہوتا ہے جو انسان کو غام عروج پر پہنچاتا ہے. اور اگر آدمی کے اندر سننے کا جذبہ نہ رہے یا سمجھنے کی سکت نہ رہے, یا یوں سمجھیے کہ طاعت کا حوصلہ آدمی کے اندر نہیں پایا جاتا, تو آدمی لاکھ تدبیریں کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سم و طاعت کی برکات علیحدہ ہوتی ہیں, اور مان لینے کے بعد حق تعالیٰ کی طرف سے بے نہایت نوازشات ہوتی ہیں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب اللہ کو کیسے راضی کرے, آسان بات ہے مگر پھر بھی کیوں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی, وہ نہیں معلوم ہے. فرمایا کہ دیکھو بہت آسان بات یہ ہے کہ ایک بچہ جو آپ کے پاس کھڑا ہوا ہے, آپ اس کے حق میں راضی ہونا چاہتے ہیں, گئی سمجھیے کہ آپ خط نظر اور تمام چیزوں کے سارے محبت وغیرہ کے جذبات وغیرہ کے طبیعت کے اعتبار سے علیحدہ طرف نظر کر کے سوچیے کہ وہ اس بچے سے آپ راضی اور خوش کب ہو سکتے ہیں, کب ہوتے ہیں عموماً. راضی اور خوش ہونے کا ایک آسان طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو باپ جو حکم دیتا ہے بچہ اس کو پورا کرے. باپ ناراض کب ہوتا ہے, بچہ اس بات کو پورا کر نہ کرے جو جس کا حکم باپ نے دیا ہے تو باپ ناراض ہو جاتا ہے. تو ایک ہے باپ کی فرما برداری, ایک ہے باپ کی نافرمانی. یہ نئے حکم پر اگر بیٹا عمل کر لے, مثال کے طور پر اگر بچے سے یوں کہے کہ بیٹے پانچ ایک گلاس میں پانی لے کر آؤ, اس کے بعد دوسرا حکم دیا بازار جا کے دیکھو دس کا نوٹ جڑا لاؤ, تیسرا حکم دیا کہ دیکھو ماں کو فلاں چیز کی ضرورت ہے بازار جا کے فلاں چیز لے آؤ, چوتھا حکم دیا پانچواں دیا چھٹا دیا ساتواں دیا, دیتا رہا آٹھ دس مسلسل حکم دیا. تو یہ اس کے بعد میرے دوست یہ بتلائیے کہ وہ بات اس بچے کی فرما برداری تابے داری اور فرما برداری پر کتنا خوش ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. اب اگر اس کے بعد بچے کا کوئی تکانا بھی ہوتا ہے تو بہت خوشی کے ساتھ اسے پورا کرتا ہے. لیکن اگر کوئی بچہ ایسا ہو کہ جو ہے تو اسی کا بیٹا لیکن ایک حکم دیا وہ جاتا نہیں, اٹھتا نہیں اور کام نہیں کرتا, دوسرا حکم دیا اس کے بارے میں بھی وہ بالکل ایسا ہے جیسے اس کے کان پر جو ہی نہیں رہیں گی, تیسرا حکم دیا انجان بن جاتا ہے, چوتھا حکم دیا پیٹ پھر بھی کھڑے ہو جاتا ہے, پانچواں حکم دیا چھت کے اوپر چڑھ جاتا ہے, چھٹا حکم دیا جی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, اور نہ سامنے رہتا نہ باپ کو مانتا. تو بولا بتائیے کہ باپ اسے راضی رہے گا یا ناراض رہے گا؟ یہ آسان ترین طریقہ ہے. اگر اللہ کا حکم نماز کا ہے تو نماز پڑھیں گے اللہ خوش ہوں گے, روزے کا حکم ہے تو روزہ رکھیں گے اللہ خوش ہوں گے, زکات کا حکم ہے تو زکات دیں گے اللہ خوش ہو جائیں گے, حج کا حکم ہے تو حج کریں گے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. اور اگر اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم دیکھو قیمت مت کرو, اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے, اگر ہم قیمت کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے, قیمت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. جن چیزوں پر اللہ نے منع کیا ہے اگر اس سے بچے تو بھی اللہ خوش, جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کریں گے تو بھی اللہ خوش. اگر ہم نہیں عمل منکر پر عمل کریں گے ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی. اسی لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیعت کے سلسلے میں بڑے لوگوں کو بےچینیاں رہتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے, کچھ بھی نہیں, سب بالکل بیکار ہوتے ہیں. ایسا ہوتا کبھی ایسا انکار کی سطح پر آ جاتا ہے, اور کبھی آتے ایسا سمجھتا صاحب بیعت کے بغیر کوئی چارے کار ہی نہیں ہے, آدمی اس طرح کی بات پر آ جاتا ہے, اس کے بغیر ایک آدمی جنت میں جانے کا کوئی حقدار ہی نہیں ہے. یا تو اقرار پر آئے تو اتنے اقرار پر آئے کہ بس اس کو سنت سے اٹھا کر واجب کر دیا, واجب سے اٹھا کے فرض کے خانے میں لگا دیا, اور انکار پر آئے تو انتقام پر آ گئے کہ بیعت کو نہ قرآن سے سمجھتے نہ حدیث سے سمجھتے نہ فقہائے امت سے سمجھتے. یہ کیا بات ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں علماء اور اولیاء کرام نے بیعت کی اہمیت کو اپنی نگاہ پر برقرار رکھا ہے, لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیعت کے مسنون ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے, سنت اور مستحب برابر ہے, مستحب اور سنت کے درجے میں ہے بیعت کا رتبہ. لیکن یاد رکھیے گناہوں سے توبہ کرنا تو فرض ہے. اگر توبہ آپ نے کی ہے تو کب کی ہے, کہاں کی ہے, کس طرح کی ہے, جس کا اندازہ اور جائزہ لینا چاہیے کہ بھائی آپ نے کب کی, کہاں کی, کس طریقے سے کی. اگر وہ توبہ کس طریقے کی توبہ ہے, اگر آپ نے کسی شہر کو اپنا گواہ بنا کر یا اس کے سامنے جو اجازت یافتہ ہو, جو سند یافتہ ہو, جو محقق ہو اور واقع کر قابل تحقیق ہو, لائق تحصیل ہو اور لائق پیروی ہو, تو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے ہاتھوں کو ہم غنیمت سمجھیں. ملت کے عزیز و ہمارا کام یہ ہے کہ جو افراد اور تفریح ماحول اور معاشرے میں آ گیا ہے اس افراد کو بھی ہٹائیں, اس تفریح کو بھی ہٹائیں, البتہ راہ اوسط پر قائم رہیں. جس حد تک ماننے کی بات ہے برابر تسلیم کرنا چاہیے, اور جس حد تک نہیں ماننے کی بات ہے اس کو نہیں ماننا چاہیے. لیکن اگر آدمی نہیں ماننے کی بات کو ماننے لگ گیا, ماننے کی بات کو بھی نہیں ماننے لگ گیا, اس قسم کی بہت ساری تفصیلات ہیں جو ہماری کتاب میں آج آ گئی ہیں. 77-72 صفحہ کی کتاب ہے, 1/16 سائز کی. اس سے حسن استطاعت یہ ہے کہ ہمارے درمیان میں معزز دوست عبدالسمیع صاحب, یہ ایل آئی سی ریٹائرڈ موجود ہیں, اور جو ڈیلی ہلز پر رہتے ہیں ان کی کاوش تھی کون سا بیعت کے عنوان پر کوئی اور اس میں مضمون نہ ہو, پیلی اور بری بھی اور جہنا وغیرہ وغیرہ, صحبات صلاحہ اور ولایت, اس کی اقسام اور قسمیں, مراتب, یہ تمام چیزیں نہیں, بلکہ صرف بیعت پر مضمون ہونا چاہیے. اس کا درجہ کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے, واقعتاً ہے یا نہیں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تمام چیزیں آئی ہیں اس میں. حضرت حکیم الامت کی اس بات پر دعا کروں گا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو لکھا ہے باضابطہ مواعظ کے اندر کہ بسولا بھی اگر ہم اٹھانا چاہیں تو بغیر بڑھئی کے نہیں اٹھا سکتا, طریقے سے کھینچنا پڑتا ہے. بسولے کو بھی اگر ہم چلانا چاہیں کسی لکڑی کے اوپر تو ہم قابو نہیں پا سکتے اس کے اوپر. میں نے لکھا ہے کہ دیکھو اگر آپ کسی خوش نویس بننا چاہتے ہیں تو قلم کی گرفت کے لیے اور الفاظ اور حروف کی کشش کے لیے, حروف کو کھینچنے کے لیے, قلم کی گرفت کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے. مگر یہ کیسے عجیب بات ہے کہ آج کے اپنی روحانیت کو چار چاند لگانے کے لیے کسی رہبر کو تسلیم کرنے کے واسطے تیار نہیں ہوتا. اسی لیے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دین کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعے سے ملتا ہے, دین کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعے سے ملتا ہے, اور صرف ایک ہی کی طرف رخ کرنا یہ افراد کا راستہ, اور صرف دوسرے ہی رخ پر نظر کرنا یہ تفریق کا راستہ ہے. تو یہودیت اور نصرانیت کے راستوں سے بچاتے ہوئے ایک راہ وسط صراط مستقیم کی یہ تعبیرات مختصر سی آ گئی ہیں. اللہ تعالی ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ جس میں ہم حق پر ثابت قدم رہے, حق کو حق سمجھنے کی اور نہ حق کو نہ حق سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. دعا کرتا ہوں درود شریف پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. یہ خصوصی چٹھی آئی ہے کہ کوئی صاحب بیمار ہیں, غزن پر الدین مسعود صاحب دوا خانہ نظام واسطے میں شریک ہیں, کافی علیل ہیں, اللہ ان کو صحت عافیت اور راحت نصیب فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے دے, جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حلال روزی مرمت فرمائے, جو ناجائز مقدمات کو پھنسے ہیں اللہ ان کو بری فرمائے, اور جو مخلوق ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے, اور جن کے گھروں میں لڑکیاں بے نکاح بیٹھی ہوئی ہیں اللہ اپنے خدا نجائز سے ان کی شادی کا اسباب مہیا فرمائے, اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے توقع رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. مجدد فرما لیا الحمد لله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت, ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله الموصوف وبكمال الأوصاف المنعود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم مشهود وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فيا أيها الإخوان, قال الله تبارك وتعالى في القرآن, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم, فمن نكث فإنما ينكث على نفسه, ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. واعلموا أيها الإخوان, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوف بن مالك الأشجعي وأصحابه, ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا فقلنا على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, وتقيموا الصلوات الخمس, وتسمعوا وتطيعوا, كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر, ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وصحابه الغرر, وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الإخوان, قال الله تبارك وتعالى في القرآن, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار, وعن سيدنا عمر الفاروق صانع اساس الكفار، وعن سيدنا عثمان بن نورين صاحب الحياء والوقار، وعن سيدنا علي المتراس بالله الجبار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. ورد اللهم عن ساداتنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعن امهما البتول الزهراء فاطمه رضي الله تعالى عنها، وعن ام نبيك المعصومين عند الله والناس بامارات الهمه وابي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعن البقيه المشهد المبشر وسائر الصحابه والتابعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واقتل من غير دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.